وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں منافق ایک تو منافق کی دو قسمیں ہیں ایک تو اعتقادی منافق وہ دراصل کافر ہوتا ہے اور ایک عملی منافق ہے یہ کافر نہیں ہوتا لیکن جس کو کہا گیا کہ اس کا عمل ایسا ہے جیسے منافق ہو جیسا عمل ہے منافق اعتقادی اس منافق کو کہا جاتا ہے جو اندر سے کافر ہو باہر سے مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کو ایمان والے سمجھے کہ میں مسلمان ہوں تو بطور ایک جماعت کے یا بطور ایک گروہ کے ان کا وجود اب نہیں ہے یہ ایسے منافق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بکثرت تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں اور وہ یؤمنوا كما آمن السفهاء کیا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں کہیے یہ تبصرہ تھا الا انہم السفهاء ولكن لا يعلمون یاد رکھو خوب اچھی طرح جان لو یہی لوگ بے وقوف ہیں سب سفہا ہیں بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں تو یہ تو اعتقادی منافق تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بیان فرمایا کہ عملی منافق منافق کی دوسری قسم کہ جو اگرچہ کافر نہیں ہوتا دل میں کافر نہیں ہوتا مگر اس کا یہ عمل منافق ہونے سے ہے تو فرمایا کہ اس کی تین علامتیں ہیں جن میں یہ پائی جائیں بس وہ منافق ہے عملی ہے نمبر ایک جب کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے بزرگ کی ایک دفعہ شیطان سے بلا پاتی انہوں نے دعا کی تھی اللہ شیطان سے بلا پاتی کروا دیجیے اللہ نے بلا پاتی انہوں نے ایک بڑی عجیب جان چلی میں بھائی یہ بتاؤ میں تمہارے جیسا کیسے ہوں میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں رہنے دو میں نے یہ بتاؤ میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں جیسے تم ہو ویسے بن جاؤں بس وہ انکار کرتا رہا یہ اصرار کرتے رہے ادھر انکار ادھر اصرار بالآخر شیطان نے رازدارانہ انداز میں کہا دیکھو سنو اگر میرے جیسے بننا چاہتے ہو تو دو کام کرو جتنا ہو سکے جھوٹ بولو اور جتنا ہو سکے قسم کھاتے رہو بار بار قسم کھاؤ بس ہر بار بار میں قسم کرو بس تم میرے جیسے بن جاؤ جتنا تم سے ہو سکے جھوٹ بولو اور قسمیں خوب اٹھاؤ اللہ کی قسم خدا کی قسم قسم اللہ پاک کی اور پتہ چل گئی ہے اس طرح کی قسمیں لوگ اٹھاؤ بس ذرا ذرا سی بات ہے اور بعض قسمیں ایسی ہیں جو جن کا اٹھانا جائز ہی نہیں ہے وہ بولو تمہارے سر کی قسم بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اٹھانا جائز نہیں ہوتا وہ بھی اٹھا لیتے ہیں تو اس نے کہا کہ جھوٹ جتنا ہو سکے بولو اور قسمیں خوب اٹھاؤ تو میرے جیسے بن جاؤ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں یہ دونوں کام نہیں کروں گا تو شیطان نے کہا میں بھی کسی کو آئندہ نہیں بتاؤں گا مگر اب تو بتا دیا تھا تو فرمایا پہلی بات یہ فرمائی لا حد تک کر جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ پہلی علامت ہے. اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وعدے کے خلاف کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ أَمَانَةً، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے. یہ تین علامتیں ہیں منافق عملی، جس کے اندر یہ تین علامات پائی جاتی ہوں منافق عملی ہے. اب آپ یہ سوچیے کہ ہمارے اس معاشرے میں جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں. اذا حدث کذب، کہ مصداق کتنے لوگ پائے جاتے ہیں، کتنی کثرت سے پائے جاتے ہیں. اور وعدے کی خلاف ورزی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یہ بھی بہت زیادہ ہے. امانت میں خیانت، یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو پہلے تو اس کو لیجیے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے اپنے بچے سے کہا کہ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، ایک چیز دوں گی تم میرے پاس آؤ. حضور نے فرمایا تم اس کو کوئی چیز دو گی یا ایسے ہی کہنا چاہتے، ایسے ہی دھوکہ دینا چاہتے؟ اس نے کہا نہیں. اس عورت نے جواب دیا نہیں، میں اس کو کھجور دینے کا ارادہ ہے. فرمایا اگر تم یہ کھجور نہ دیتی تو تمہارے نام آیا ہمارے لیے جھوٹ بھی لیا جاتا. بچے کے ساتھ جھوٹ گوارا نہیں، نابالغ بچے کے ساتھ. حضور نے فرمایا نام آیا ہمارے لیے جھوٹ بھی لیا. اور اس وقت کے تو کفار بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روم میں جب خط لکھا قیصر روم کو، تو اس نے کہا ان کے جہاں سے یہ خط آیا ہے کچھ لوگ اگر یہاں مل جائیں وہاں کے ان کے علاقے کے تو میرے پاس لے کر آؤ. اتفاق سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی وقت لے کر وہ وہاں روم میں موجود تھے. ان کو بلوا لیا گیا، تلاش کیا گیا کہ مل گئے، بلایا گیا. قیصر روم کے سامنے پیش ہوئے، اس نے سوالات کیے. یہ بڑا ذہین آدمی تھا اور سوالات بھی اس نے بڑی ذہانت کے کیے. پہلا سوال اس نے یہ کیا، یہ بتاؤ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے انسان نے نبوت کا، یہ کمتر اور خسیس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اس آیت کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ایک قرآن اس کی ہوئی من انفسکم، من انفسکم اور من انفسکم الحفظ میں جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس میں من انفسکم ہے. تحقیق کے تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہارے میں سے ہی ہے، تم میں سے ہی ہے. من انفسکم کا یہ ترجمہ. اور لقد جاءکم رسول من انفسکم کا ترجمہ ہوگا تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے ہے، انتہائی نفیس لوگوں میں سے. یعنی اعلیٰ خاندان، معزز خاندان سے تعلق، خاندانی نفیس ترین معزز ترین لوگوں میں سے اپنے بھیجا. تو حضرت ابو سفیان نے پہلے سوال کا جواب دیا ہمارے معزز ترین لوگوں میں سے، حالانکہ اس وقت وہ سخت ترین دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے. جس طرح وہ لوگ کہتے تھے قالوا هذا ساحر او مجنون، ارے نانا جادوگر ہے پاگل ہے، یہ باتیں تو کہتے تھے قرآن میں موجود ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے. نہیں کہا، نہیں، معزز ترین لوگوں میں سے بالکل سچا جواب دیا. دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ ان پر ایمان لانے والے امیر اور اغنیا ہیں، مالدار لوگ ہیں یا غریب ہیں اور مفلس لوگ ہیں؟ یہاں بھی سچا جواب دیا گیا ہے، ان پر ایمان لانے والے مفلس لوگ ہیں جو مالدار نہیں ہیں، غنی نہیں ہمارے معاشرے کے، غریب طبقے کے لوگ پہلے ایمان لائے ہیں، اس وقت ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں. اب اس نے تیسرا سوال کیا، کیسے گھر ہوتے ہیں یہ بتاؤ، تمہارے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، ان میں کون جیتا؟ اس وقت تک دو ہی جنگیں ہوئی تھیں، بدر کی جنگ ہوئی تھی، احد کی جنگ ہوئی تھی. انہوں نے کہا کبھی ہم جیتے کبھی وہ، کبھی چونکہ احد میں تھوڑی سی مسلمانوں کو عزیمت اٹھانی پڑی تھی، یہاں تک کہ ایک موقع پر یہ بھی مشہور کر دیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضور اللہ شریف کر دیا گیا. تو احد کے موقع پہ تھوڑی سی عزیمت ہوئی تھی، اب کیا عجیب بات. احد میں حضرت ابوبکر موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت عثمان موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، اور خود سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے. آپ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی گئی، اور وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے، اجتہادی غلطی تھی. آپ نے تیر اندازوں کو، 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا گھاٹی پر، ایک گھاٹی پر، اور فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے پکڑنا. اب جب اللہ نے ابتدائی طور پہ کامیابی ملی، کفار کے پاؤں کھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے، تو یہ حضرات سمجھے کہ بس یہ تو حضور کا حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب لڑائی چل رہی ہے، اب تو لڑائی ختم ہو گئی، کفار بھاگ گئے، دیکھو مال غنیمت کتنا موجود ہے، اس کو اٹھانا چاہیے. تو ان کو سمجھایا بھی، جو امیر تھے انہوں نے بھی سمجھایا کہ نہیں نا، ایسا نہ کرو، ابھی حضور کا کوئی حکم نہیں آیا، ہمیں یہیں پہ رہنا چاہیے. لیکن وہ انہوں نے کہا امیر صاحب، یہ تو حضور کا حکم تو اس وقت تک تھا جب لڑائی چل رہی ہے، اب تو لڑائی ختم ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے. اور یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے، ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اسلام نہیں لائے، انہوں نے یہ گھاٹی خالی دیکھی تھی، یہاں سے پیچھے سے حملہ کر، اور بہت نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید. ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، غلطی تھی، سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، اشتہاری غلطی جس کو کہتے ہیں، جس میں گناہ بھی نہیں ہوتا. لسواہ بھی اجوان ولی مختی اجو واحد، اشتہار جو کرے اور صحیح اشتہار ہو اس کا، تو اس کے لیے دو اجر ہے، اور جو خطا کر دے اس کے لیے بھی ایک اجر ہے. تو اشتہادی غلطی تھی، اس کے باوجود خمیازہ بھگتنا پڑا، جان بوجھ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود نقصان اٹھانا پڑا. اور ہم تو نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کی جان جان کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم امید لگا کے رکھتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ایسا ہو، ایسا ہو، امید بھی لگا کے رکھتے ہیں. تو یہ تین جوابات دیے، اور تینوں جوابات یہ سن کر قیصر روم یہ کیا کرا، حضرت ابو سفیان نے پہلا جواب دیا کہ وہ ہمارے معزز لوگوں میں سے ہے، قیصر روم نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا، انبیاء کو معزز لوگوں میں سے بھیجا جاتا ہے. دوسرا جواب یہ تھا کہ ان پر ایمان لانے والے ہمارے کم ترین لوگ ہیں، معزز لوگ نہیں ہیں، غریب طبقہ ہے، نادار طبقہ ہے، مفلس طبقہ کے لوگ ایمان لائے ہیں. تو قیصر روم نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا، انبیاء پر ایمان لانے والے پہلے مفلس ہی لوگ ہوتے ہیں، نادار لوگ ہوتے ہیں، اسی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، یہی پہلے ایمان لاتے ہیں. تو جھوٹ انہوں نے بھی نہیں بولا، اگر چاہتے تو وہ جھوٹ بول سکتے تھے، کیونکہ قیصر کے سامنے پورے حالات تھوڑی تھے، وہ چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن نہیں بولا، جھوٹ نہیں کہا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری کو کیسے مرتب کیا ہے، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے انہوں نے ہزاروں حدیثیں اس میں لکھی، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتے، خوشبو لگاتے، دو رکعت نماز پڑھتے، پھر حدیث لکھتے، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے یہ عمل کیا. اور بڑے بڑے لمبے آسمان کیے کسی کے پاس پتا چل جاتا تھا ایک بھی حدیث موجود ہے وہاں پہنچتے اور حدیث کو حاصل کرتے. اسی طرح ایک موقع پر پتا چلا کہ ایک شخص ہے بہت دور دراز علاقے میں رہتا ہے, اس کے پاس ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کے گھر پہنچے کسی طرح سفر اختیار کیا, اور یہ سفر بھی ایسا نہیں تھا جو آج کل کا ہوتا ہے, جہاز میں بیٹھے اور کپڑے میلے بھی نہیں ہوتے اور ہم دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں, امپورٹ ایک ملک میں کرتے ہیں ایکسپورٹ دوسرے ملک میں جانے لگتے ہیں, کھانا یہاں پر کھایا ہوا اور اجازت وہاں ہوتی ہے. اب تو یہ وہ وقت ہے, ہزاروں کی دور ہے, اب تو یہ وہ وقت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کے سفر جو ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے ایسے نہیں ہوتے, گھوڑوں پر, خچروں پر, اونٹوں پر, اور قافلہ بنتا تھا تب کہیں جا کے سفر شروع ہوتا تھا, قافلے کا انتظار کیا جاتا تھا. کسی طرح پہنچے وہاں تک, اس کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ جنگل گیا ہے, وہ شخص گھر پہ نہیں ہے جنگل میں موجود ہے. جنگل پہنچ گئے تو شوق تھا حدیث کا, بے قرار تھے, پہنچے وہاں پر تو دیکھا کہ وہ شخص امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف اس کی پیٹ تھی, کمر تھی, اور وہ دامن اپنا پھیلائے ہوئے کھڑا تھا اور گھوڑے کو سامنے کھوڑا تھا اس کو بلا رہا تھا, اور امام بخاری نے دیکھا اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں, گھوڑے پر وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جا رہا ہے اس کے, اور گھوڑا قریب آئے تو اس کو پکڑ لے. یہ منظر امام بخاری نے نکالا, امام اللہ فرمایا جو شخص گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ میرے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے حدیث میں, لہذا وہیں سے واپس پلٹ گئے اور اس سے حدیث کی. کہیں کیا کر رہا ہے, خالی دامن ہے, گھوڑے کو یہ ظاہر کر رہا ہے اور گھوڑے کو بلا رہا ہے, اور گھوڑا قریب آئے تو اس کو پکڑ لے, یہ بھی تو جھوٹ ہے, جانور کے ساتھ جھوٹ گوارا نہیں کیا. امام بخاری نے فرمایا نہیں, میں اس شخص سے حدیث نہیں لوں گا, واپس پلٹ گئے. ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں, ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا, انگریز کا جب زمانہ تھا تو ایک انگریز جج نے ایک مسلمان کی گواہی پر یہ فیصلہ لکھا, میں اس کیس کا فیصلہ اس بات پر کرتا ہوں اس مسلمان کی گواہی پر, اور اس نے یہ بات لکھی اس لیے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اس انگریز جج نے یہ فیصلہ لکھا ہندوستان میں بیٹھ کے کہ یہ مسلمان نے گواہی دی ہے اور میں اسی کی گواہی پر اس مقدمے کا فیصلہ کرتا ہوں اس لیے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اور ہمارے یہاں کریکٹر سرٹیفکیٹ جھوٹا, بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں ایک آدمی اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا, اس کا برتھ سرٹیفکیٹ, اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ, اس کی ڈگریاں سب کچھ بن جائیں گے. ایک آدمی وجود ہی نہیں دنیا میں, اس کا فرضی نام سے اور ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ بنا لیے جاتے ہیں, جھوٹے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا لیے جاتے ہیں. یہ جھوٹ چل رہا ہے اور کوئی حرج نہیں سمجھی جاتی کہ ہم کوئی بہت برا کام کر رہے ہیں. بھائی کیا کریں, مجبوری ہے, ایک جھوٹ بولنے کے لیے کفر تک کا ارتکاب کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا چولہا کیسے جلے گا, میرے گھر میں چولہا کیسے جلے گا. علماء نے ایسے جملوں کو کفریہ جملہ شمار کیا ہے, کفریہ جملوں میں شمار کیا ہے, یعنی جھوٹ بولے بغیر روزی نہیں ملتی, رزق نہیں ملتا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بولے بغیر رزق نہیں دیا جاتا, تو یہ تو ظاہر ہے کفریہ جملہ ہے کہ جب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرا کچن, میرا باورچی خانہ کیسے چلے گا, چولہا کیسے چلے گا ہمارے گھر. لہذا یہ مفروضہ ہے, اس کی بنیاد پہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول کے چیزیں بیچی جاتی ہیں, جھوٹ بول کے پیسے کو بڑھایا جاتا ہے. ہندوستان سے پاکستان لوگ آئے ہجرت کر کے, جھوٹے کلیم اس میں داخل کیے کہ ہماری وہاں پہ اتنی زمینیں تھیں, وہاں پہ اتنی جائیدادیں تھیں, یہاں پر ان کو مل گئی, زمینیں مل گئی, جائیدادیں مل گئی, رقم مل گئی, لیکن ان کے نامہ اعمال میں جھوٹ کتنے لکھے گئے، دھوکے کتنے لکھے گئے، دنیا بنانے کے لیے انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ تو یہ جھوٹے کریکٹر سرٹیفکیٹ، جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹا، چھٹی زیادہ چاہیے تو اس کے لیے چھٹی کا استحقاق بنتا ہو تو وہ لینی چاہیے، اگر چھٹی کا استحقاق بنتا ہے تو چھٹی لے لیں، ورنہ جو بغیر تنخواہ کی چھٹی لے لی جائے۔ لیکن دیا یہ جاتا ہے کہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ داخل کرایا جاتا ہے کہ وہ فلاں صاحب اتنے بیمار ہیں کہ یہ نہیں آ سکتے، یا سفر نہیں کر سکتے، یا فلاں چیز ہے یہ نہیں کر سکتے، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا جاتا ہے۔ اور اس کو، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھی جاتی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جھوٹے تعلیمی سرٹیفکیٹ، اس میں مارکس بڑھا دیے جاتے ہیں، نمبر بڑھا دیے جاتے ہیں، جان سازی کر کے تصویر کسی اور کی لگا دی جاتی ہے، امتحان کوئی اور دے رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے مسئلہ پوچھنے کے، میں مجھ سے پڑھا نہیں جاتا اور میں کئی سال سے فیل ہو رہا ہوں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ایک ذہین طالب علم ہے ہمارے خاندان کا، یہ ہے بہت ذہین ہے، میں پی سی کر کے اس کو، میں نے کہا یہ پی سی کیا ہوتا ہے، پی سی کر کے میں اس کو بٹھا لوں اپنی جگہ، میں نے کہا یہ پی سی کیا ہوتا ہے، تو کہنے لگے پکچر چینجنگ، کہنے لگے پکچر چینجنگ، یہ پی سی مخفف ہے پکچر چینجنگ کا، تو یہ پکچر چینجنگ کر کے اور میں اس کو اپنی جگہ بٹھا لوں، نام وہی رہے گا اسی نام سے، اور پکچر اس کی لگ جائے گی اور اس طرح کر کے وہ بیٹھ جائے۔ یہ اس وقت ہوتا ہوگا ہمارا، وہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں غبی ہوں اور ڈل مائنڈیڈ ہوں، پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے، تو میں یہ کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی کیسے جائیں گے، کس طرح جائیں گے، تو جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، نہ جانے اس میں کتنی چیزیں جمع ہو گئی۔ اب یہ اس طرح کی لوگ سوچ رکھتے ہیں، یہ تو ایک آدمی نے مسئلہ پوچھ لیا، کتنے لوگ ہیں جو مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، کر گزرتے ہیں، کرتے ہیں یہ کام، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ تو چلیے بہت بڑی بات ہے کہ اس نے مسئلہ پوچھ لیا کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں، یہ میں عمل کر رہا ہوں، لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کام کرتی ہے، جھوٹا دھوکہ دے کر اس طرح کی چیزیں کر لی جاتی ہیں، اور امتحان دیا جاتا ہے، ڈگریاں نکال لی جاتی ہیں، جھوٹا ہے، جھوٹی گواہی کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، آپ نے ٹیک لگا رکھا تھا، فرمایا صحابہ سے، فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، پہلا گناہ یہ فرمایا، دوسرا گناہ فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، جائز امور میں جو جائز کام رکھیں پھر بھی نافرمانی کی جائے، تو والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسری بات بتانے سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، ٹیک چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھے، آگے ہو کر فرمایا، تین مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، شہادت الزور، جھوٹی گواہی، تین مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، اور اپنا ٹیپ بھی ہٹا دیا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اور آج ایسا نہیں ہے، سٹی کورٹ کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے بتایا ایک صاحب نے، بھائی میں تو اتنی چیزیں میری معلومات نہیں ہیں، مجھے خود ایک صاحب نے بتایا، یعنی سٹی کورٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جا کے بات کر لیں، وہ کورٹ میں جا کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، آپ کے یہاں پیسے لے کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور خالی یہی جھوٹی گواہی میں شامل نہیں ہے، آپ نے ایک شخص کا جھوٹا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنایا، یہ گواہی ہے کہ یہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، بالکل صحیح ہے اور معیار میں پورا اترتا ہے، حالانکہ جھوٹا سرٹیفکیٹ ہے، معیار میں پورا نہیں ہوتا تھا، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے۔ اور جھوٹا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیا، جو بنانے والا ہے وہ گواہی دے رہا ہے، گویا جس نے اسٹیمپ لگائی، سائن کیے، دستخط کیے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں یہ بیمار ہے، تو یہ بھی تو جھوٹی گواہی ہے۔ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیا, جھوٹی ڈگری بنا دی. ڈگری بنانے والا وہ یا یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس ڈگری کا اہل ہے, یہ تو جھوٹی گواہی تھی. یہ جھوٹی گواہی والی بات فرمانے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیپ لگا کر آپ نے دو باتیں فرمائی, بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, اور پھر تیسری بات یعنی جھوٹی گواہی کی بات بتانے سے پہلے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, جوش میں آ گئے, تین مرتبہ یہ بات فرمائی. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا دور, ان کی پوری زندگی انگریز کے تسلط میں گزری, پوری زندگی. سن 1943 میں حضرت کا انتقال ہو گیا, 43 تک جو حکومت تھی وہ انگریز کی تھی. میں یہ بات تاکید کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو یاد رکھیں, اپنے ذہن میں رکھیں, یہ انگریز کی حکومت تھی. حضرت یہ خلیفہ پہنچے, دور سے سفر کر کے پہنچے, ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. اس وقت یعنی 12 سال کی عمر کے بچوں کا جو سفر ہوتا تھا اس کو ٹکٹ آدھا ہوتا تھا. 12 سال سے زیادہ جہاں بڑھ گئے, 13 سال کے ہو گئے تو ٹکٹ پورا لگتا تھا. وہ حضرت کے پاس پہنچے, بچہ ان کے ساتھ تھا. حضرت نے فوراً حضرت تو حضرت کی نگاہ کیا نگاہ تھی, فرمایا یہ بچے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت 13 سال. تو حضرت نے دوسرا سوال فرمایا, اس کا ٹکٹ پورا لیا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت, آدھا لیا. فرمایا کیوں؟ حضرت یہ 12 سال کا لگتا ہے. یہ جواب تھا, حضرت یہ 12 سال کا لگتا ہے. حضرت نے فرمایا معلوم ہوتا ہے دین کی ہوا بھی نہیں لگی آپ کو, دین کی ہوا بھی نہیں لگی. جائیے آپ کی خلافت سلب کی جاتی ہے, یہاں سے جائیے نکال پائے گی خلافت سل کی. ایک ایسی چیز جس کو شاید ہم کوئی اہمیت نہ دیتے ہو, لیکن حضرت نے اس پر بہت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور ایک دفعہ فرمایا کہ میں اپنے مریدین میں اگر مجھے پتہ چلے کہ کوئی ذکر نہیں کر رہا, تلاوت نہیں کر رہا, تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا. افسوس ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا. لیکن جس کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کے معاملات خراب ہیں, یہ لین دین میں ٹھیک نہیں ہے, مجھے بڑا سخت افسوس ہوتا ہے, بہت سخت افسوس ہوتا ہے. یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ لین دین میں, معاملات میں, حقوق و لباس میں ایک کمزوری پائی جائے, یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. تو جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں. تو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جھوٹی گواہی یہی ہے کہ عدالت میں جا کے اور کسی جج کے, میجسٹریٹ کے روبرو کھڑے ہو کے ہم جھوٹی گواہی دے دیں, یہ بھی جھوٹی گواہی ہے. اور آپ کسی کے بارے میں جھوٹ لکھ کر دے رہے ہیں, سفارش کر رہے ہیں, کسی کی سفارش کر رہے ہیں اور جھوٹی سفارش ہے, اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ جھوٹ ہے, تو یہ بھی گواہی ہے, یہ بھی جھوٹی گواہی میں داخل ہے. اس کا تو مطلب ہی یہی ہوا نا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا اہل ہے, آپ اس کا کام کر دیجیے, حالانکہ وہ نہیں ہے. تو یہ جھوٹی گواہی میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. جھوٹا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کے دینا, یہ بھی جھوٹی گواہی میں داخل ہے. جھوٹی ڈگری بنا کے دینا, یہ بھی جھوٹی گواہی میں داخل ہے. جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے دینا, یہ بھی جھوٹی گواہی میں داخل ہے. جھوٹی سفارش کرنا, غلط سفارش کرنا, یہ بھی جھوٹی گواہی میں شامل ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سید نہیں ہیں, اپنے آپ کو سید دیتے ہیں, اپنا نسب ظاہر کرتے ہیں کہ بہت ایسا ہے کہ ہم جیسے آپ بہت بڑا ظاہر کرتے ہیں, آپ ویسے ہیں نہیں. بعض لوگ یہ ہیں کہ امیر نہیں ہے, مالدار نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو مالدار ثابت کرتا ہے, یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے اور غلط نیت سے کرتا ہے. ورنہ مالدار تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مالدار اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے اور گھر میں فاقہ ہوتا تھا, لباس انتہائی عمدہ پہنتے تھے اور گھر میں فاقے ہوتے تھے. یہی چیز دیکھ کر ایک طالب علم جو کہیں گیا ہوا تھا, کھانے پر وقت پہ نہیں پہنچ سکا, تو اس نے کہا چلو حضرت یہاں سے آج کھانا لے لیتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے برادر نسبتی باہر آئے, ان سے کہا کہ کھانا دے دیجیے, آج میں پہنچ نہیں سکا تھا کھانے میں, میں سخت بھوک سے ہوں. انہوں نے کہا بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی پاپا ہے, ہم کھانا نہیں دے سکتے, کھانا سب فاقے سے ہے. اس نے کہا آپ لوگ فاقے سے, حضرت بھی فاقے سے, یعنی مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمت اللہ وہ بھی فاقے سے. انہوں نے کہا حضرت بھی فاقے سے, انتہائی عمدہ لباس پہنے پہن کر باہر آنے والے مولانا خلیل احمد صاحب پوری, اس کو یقین نہیں آیا کہ حضرت فاقے سے. اس نے کہا بھائی ان کے برادر نسبتی سے کہا مجھے تو اپنی بھوک کا احساس ہی نہیں, میری تو بھوک گئی, میں حضرت کے لیے کچھ کرتا ہوں کہیں سے کھانے کا. ہاؤ خدا کے واسطے, جب اس نے یہ الفاظ کہے تو انہوں نے ان کے برادر نسبتی نے ان کے پاؤں پکڑ لیے, خدا کے واسطے, خدا کے واسطے حضرت کے لیے کھانے کا بندوبست مت کرنا, کھانے کا تم بندوبست کرو گے حضرت کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں ہے. حضرت فرمائیں گے گھر کی بات باہر نکلی کیسے کہ ہم فاقے سے, یہ بات نکلی کیسے کہ ہم فاقے سے, یہ راز کیوں نہیں رکھا گیا, میری خبر نہیں جائے گی, نہ جانے مجھے کیا سزا دی جائے گی. اللہ کے واسطے انہوں نے دروازے سے باہر آ کر اس طالب علم کے پاؤں پکڑ لیے, دیکھو خدا کے واسطے حضرت کے لیے کسی کھانے کا انتظام کرنا. اور لباس اتنا پہنتے تھے لوگ سمجھتے تھے ان کے پاس پیسہ بہت ہے. یہ بھی خلاف واقعہ صورت تھی, لیکن کس لیے تھی صحیح نیت سے, نیت صحیح تھی, نیت درست تھی. اور ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے نظر آئے کہ ہم اعلیٰ خاندان سے ہیں, مالدار لوگ ہیں, دنیا کی عزت کے لیے یہ نیت فاسد ہے. اس نیت سے جو اپنے آپ کو مالدار اور غنی ظاہر کرتا ہے یہ جھوٹ ہے, یہ شخص کی عملی جھوٹ بول رہا ہے, زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا لیکن عمل سے ایسا ظاہر کیا کہ ہم فلاں ہیں اور ہم بڑے بڑے معزز لوگوں میں سے ہیں, بڑے مالدار لوگ ہیں, یہ جھوٹ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں, ان کی والدہ نے ان کو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر پہ بھیجا. اس وقت مدارس اتنے قریب نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل ہیں, وہ مدارس کے لیے سفر, وہ علم دین کے لیے سفر کرنے پڑتے تھے, اور مدارس تھے بھی نہیں, مدارس تو اس طرح کے بہت کم تھے, جو بڑے بڑے اساتذہ ہوتے تھے ان کے پاس جانا پڑتا تھا سفر کر کے, ان کی خدمت میں رہتے تھے اور ان سے کچھ سیکھتے تھے. تو یہ سفر پہ گئے, سفر پہ ان کو روانہ کیا اور اشرفیہ ان کے لباس میں سی کر دے دی, اندر سی کر خفیہ طریقے سے راستے میں ڈاکوؤں سے ملاقات ہوئی. اب وہ تلاشی لی انہوں نے, ادھر آؤ کیا ہے تمہارے پاس, تلاشی لی کچھ بھی نہیں نکلا. تو ڈاکوؤں نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے, کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 17 اشرفیہ ہیں. انہوں نے کہا ہے, ہم نے تو تلاشی لے لی کہیں بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنے لباس میں بتایا, یہ دیکھو میری والدہ نے سی کر دی یہاں ہے شرح. تو ڈاکو نے بڑی حیرت سے کہا تم بڑے عجیب آدمی ہو, لوگ تو چھپاتے ہیں اور تم ظاہر کر رہے ہو کہ میرے پاس یہ مال ہے. تو انہوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا, اور بس بڑی سادگی اور معصومیت سے ایک جواب دیا, اور ایسا جواب دیا کہ ڈاکو کو بھی رونا آیا. کہا میری ماں نے یہ نصیحت کی تھی چلتے وقت میں علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں, میری والدہ نے مجھے یہ نصیحت کی, والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, والدہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ علم حاصل کرو, اور سورت کے لیے اشرفیہ یہاں سی لی تھی, اور یہ فرمایا تھا کہ دیکھو جھوٹ مت بولو ہمیشہ سچ بولو. یہ وہ بات تھی نہ جانے کس دل سے کس زبان سے انہوں نے کہی تھی, ڈاکوؤں کی چیخیں نکل گئی, رونے لگے, اور سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی. ایک بچے کو یہ کہا جا رہا ہے, ماں باپ سکھا رہے ہیں دیکھو بیٹا جھوٹ مت بولو, جھوٹ نہیں بولنا. ہم تو یہ کہتے ہیں وہ مشہور ہے نا, کہا جاتا ہے فلاں وہ بچہ آیا, ابو فلاں صاحب آئے ہیں, تو بیٹے اس کو باپ کہتے ہیں بیٹا ان سے جا کے کہو کہ ابو گھر پہ نہیں. تو وہ بیٹا بھی بڑی معصوم میں سے جا کے کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں, ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پر ہے. کیا کہے بچہ بیچارہ, بچے تو بچے ہوتے ہیں, وہ اپنے طرح سے جواب دیتے ہیں. تو بچوں کو بھی ہم جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں ابھی سے, یہ تربیت ہوتی ہے. اور کہاں یہ تربیت دی جاتی تھی, جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, والدہ نے تربیت دی. اور کہاں آج یہ زمانہ ہے, یہ تربیت دی جاتی ہے, ان سے ہی جھوٹ بلوایا جاتا ہے کہ تم جا کے کیوں بول رہے ہو. یہ اپنے آپ کو سید لکھنا, حالانکہ سید نہیں ہے. ایک جاننے والے ہیں میرے, انہوں نے میں ان کے نام کے آگے خان لگا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی تم تو خان نہیں, تم تو خوانین میں سے نہیں ہو, تم نے خان کیوں لگایا؟ کہنے لگے میرے والد صاحب کو بہت پسند ہے خان کا لفظ, اس لیے انہوں نے لگا دیا تھا. آپ چلنے لگا ہمارے چل پڑا ہے ہمارے پاس. یعنی پکا جھوٹ, پکا جھوٹ ہے یہ کہ آپ کا یہ نسب ہے ہی نہیں, آپ خاندانی طور پہ خوانین میں سے نہیں ہیں, آپ ظاہر. اور میں نے ایک مرتبہ فرنگ آسیہ کھولی, یہ دہلی سے چھپی ہوئی, میرے پاس تین چار جن لوگ, اب میں نے کسی کو ہدیہ کر دی, میرے پاس پہلے تھی. تو اس میں میں نے فرنگ آسیہ دہلی کی چھپی ہوئی آ گئی تھی میرے پاس. ایک دفعہ میں نے وہ کھولی, اس میں خان کا لفظ نکالا, اس میں لکھا ہوا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے, اس میں لکھا ہوا تھا پہلے ترکی کے نوابوں کا لقب ہوتا تھا اور آج ہر ایک کا لقب ہے. اس کے مصنف نے یہ بڑا تنزیہ جملہ اس کے آگے لکھا ہوا, پہلے ترکی کے نوابوں کا یہ لقب ہوتا تھا خان اور آج ہر ایک کا لقب ہے. اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی یہ خان لگایا جاتا تھا اور جھوٹ اور غلط طور پہ لگایا جاتا تھا. اور یہ جھوٹ ہے, ظاہر جھوٹ ہے. آپ کی ذات وہ نہیں ہے اور آپ ظاہر کر رہے ہیں میں اس ذات کا ہوں. وہ ایک اعلی خاندان کا سید لڑکا تھا, تو ایک لڑکی کی شادی ہو گئی, انہوں نے بھی سید ظاہر کر کے شادی کر دی. وہ لڑکیاں ہوتی ہیں, عورتیں نرم دل کی ہوتی ہیں. وہ رونے لگی, بہت روئی. تو شوہر نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, کیوں اتنا رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ پر آپ کو میں بات بتانا چاہتی ہوں کہ میرے والدین نے غلط سید ظاہر کر کے شادی کی ہے, میں سید نہیں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ تو بھی مت گھبراؤ, ہم بھی پوچھی لا دیں. گھبرا کے کیا بات ہے؟ اب آپ بتائیے, یہ واقعہ ہمیں حضرت والا نے سنایا تھا, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, اور فرمایا یہ سچا واقعہ ہے. اس طرح دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا کہ ہم سید ہیں, انہوں نے کہا جی ہم بھی سید ہیں. دونوں یہ سمجھتے رہے کہ شاید اگر ہم نے اصلیت ظاہر کی تو رشتہ ہی طے نہیں ہوگا. جھوٹ بولتے ہیں. کچھ مال آ گیا تو جو پرانی اپنی حیثیت ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ ہم پہلے کیے تھے, اب چونکہ مال آ گیا ظاہر نہیں کرنا چاہتے, تو اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جھوٹ بولتے, جھوٹ کا سہارا لیتے. یا آفس میں گئے اور مثال کے طور پہ آفس کا وقت ہے 9 بجے سے 5 بجے تک وقت ہے, اور یہ پہنچے 9:30 بجے, وقت لکھ رہے ہیں 9 بجے کا کہ میں 9 بجے آ جاؤں. یا اس کے عکس, یا اس کے برعکس یہ کیا کہ جلدی چلے گئے اٹھ کر آفس سے, جیسے حکومتی سرکاری آفسوں میں ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, لہذا وقت پورا لکھنے کے ہاں جی میں 5 بجے گیا ہوں اور گئے 3 بجے اٹھ کر چل لیے. یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ بعض جھوٹ تو ایسے ہوتے ہیں, اگر ان کو لکھ دیا جائے نا, اگر جھوٹ تحریری شکل میں آ جائے تو جب تک وہ لکھا رہے گا جھوٹ بولنے والے کو اس کی لعنت ملتی رہے گی. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین, اس پر لعنت ہی برستی رہے گی. اسی لیے تو فرمایا وجتنبوا الرجس من الاوتان وجتنبوا قول الزور. کس چیز کے ساتھ جھوٹی چیز کو جمع کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وجتنبوا الرجس من الاوتان, بتوں کے اندر جو غلاظت ہے اس سے بچو. غلاظت نظر نہیں آ رہی لیکن تم ان کی جو پوجا کر رہے ہو یہ غلاظت ہے جس میں تم ملوث ہو. تو یہ بتوں کی جو غلاظت ہے اس سے بچو. وجتنبوا قول الزور, اور جھوٹی بات سے بچو. جھوٹی بات کو بتوں کی غلاظت کے ساتھ دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا. وہ والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. ایمان والوں کی صفات میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. اور اگر وہ کسی لغو بات لغو کوئی کام ہو رہا ہو وہاں سے گزرنا ہو جائے تو بڑے بڑے احتیاط سے گزر جاتے ہیں, اپنا دامن بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں, بڑی خوبصورتی سے گزر جاتے ہیں الگ ہو کر. تو ہاں جھوٹی گواہی نہیں دیتے, یہاں پر یہ صفت بیان کی گئی ایمان والے. تو وہ کاغذات میں لکھ دیا جی میں بالکل وقت پر آیا ہوں. وقت پر تو نہیں آئے, پانچ منٹ تاخیر سے آئے, دس منٹ تاخیر سے آئے. تو وہ لکھ دیا, لکھا پورا وقت. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. تباہی اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب انہیں لوگوں سے کچھ لینا ہو تو پورا لیتے ہیں. بھائی کب ہم تو لو پورا دعا ہوں, ہمیں پورا پورا حصہ دو. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب لوگوں کو دینے کا معاملہ آتا ہے تو ڈنڈی مارتے, کمی کر لیتے, دھوکہ دیتے. تو اس کمی اور دھوکے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا وقت مقرر ہے 9 بجے سے 5 بجے تک, آپ 10 بجے پہنچے اور آپ نے 9 بجے کا وقت دکھا کہ میں تو 9 بجے آیا ہوں, یا 5 بجے کا وقت مقرر ہے آپ 5 بجے نہیں گئے, 3 بجے چلے گئے, 3:30 بجے, 4 بجے چلے گئے اور وقت لکھا 5 بجے کا, میں 5 بجے جا رہا ہوں پورا وقت کر کے جا رہا ہوں, یہ بھی جھوٹ ہے. تو یہ تمام صورتیں ہمارے معاشرے میں اس وقت رائج ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو مجبوری ہے, مجبوری میں ایسا کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. صحابہ نے تو یعنی شدید ضرورت کے وقت میں جھوٹ نہیں بولا, توریہ سے کام چلایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں, سفر تشریف میں جا رہے ہیں, سفر میں ہیں, اور کفار نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے جو لے کر آ جائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, تو 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے. اور سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ تو پہنچ بھی گئے تھے, وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ نہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی گرفت میں نہیں آ سکے, اور کیسے آ سکتے تھے. تو بہرحال یہ 100 اونٹوں کا انعام مقرر ہے اور ہر طرف اس انعام کی حصول کے لیے لوگ حضور کی تلاش میں پھر رہے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں, ایک شخص ملا جس کو حضرت ابوبکر جانتے تھے, وہ بھی حضرت ابوبکر کو جانتا تھا لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا. تو اس نے پوچھا یہ جو تمہارے ساتھ ہیں کون ہے؟ اب اگر صحیح صحیح بات بتا دیں تو اگر وہ کفار کا بھیجا ہوا آدمی ہو یا انعام کے وصول کی کوشش کر رہا ہو تو بالکل آبیل مجھے مار, اور اگر غلط بات بتائیں تو یہ جھوٹ. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب فرمایا ہذا رجل یهدینی سبیلی, یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے, یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت یہ کی کہ یہ مجھے یعنی وہ اس وقت گائیڈ ہوتے تھے جو سفر میں پیسے لے کر اور منزل دکھا دیتے تھے, منزل تک پہنچا دیتے تھے, گائیڈ کے طور پر وہ اپنا معاوضہ لے لیتے تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ظاہر کیا اور اس نے یہی سمجھا, اور حضرت ابوبکر نے نیت یہ کی تھی کہ یہ مجھے جنت کا راستہ دکھانا ہے, اللہ کا راستہ دکھانا ہے, یعنی شیطان کے راستے سے بچا کر اللہ کا راستہ دکھانا, سچائی کا راستہ, حق راستہ دکھانا, اللہ کا, جنت کا, کامیابی کا راستہ دکھانا, یہ نیت کر کے یہ فرمایا کہ مجھے یہ راستہ دکھانا ہے. ہذا رجل یهدینی سبیلی, بتائیے اتنا نازک موقع ہے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا, توریہ سے کام لیا, یہ توریہ ہے جھوٹ نہیں ہے. تولیہ کی یہ صورت جائز ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہے. میرٹھ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف 1857 کے جو جہاد میں جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا, میرٹھ میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مقدمہ ہوا, پیشی ہوئی. تو انگریز جج نے پوچھا, مولانا کیا آپ کے پاس اسلحہ ہے؟ اور اسلحہ تو تھا, ظاہر ہے جنگ کیسے لڑی ہے, اسلحے کے بغیر جنگ کیسے لڑی جا سکتی ہے, وہ تو تھا. تو اگر بولتے ہیں کہ ہاں ہے تو مقدمہ بالکل صحیح, اس نے اپنے ہی خلاف گواہی دے دی. اور اگر فرماتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ تھا. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اسلحہ ہمارا اسلحہ یہ ہے, اور یوں کر کے ایک جھٹکے کے ساتھ ہاتھ میں تسبیح تھی حضرت نے, ہمارا اسلحہ یہ ہے. وہ حضرت کے جواب سے اس انگریز جج پہ بھی کب کبھی تعریف ہوئی, وہ تقویٰ تھا حضرت کا بھائی. فرمایا, اسلحہ ہمارا اسلحہ یہ ہے, ایک جھٹکے سے ہاتھ آگے کر دیا اور اس میں تسبیح تھی. وہ بھی ڈر گیا روب میں آنے. اب دیکھیں یہ تولیہ تھا. ہمارے بزرگوں نے تو ایسے موقع پہ بھی جھوٹ نہیں بولا جہاں ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی کہ ان کو پھانسی کا امکان تھا, کہ ہاں جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دو. نہیں بولا ہمارے بزرگوں کو. ہم تو میڈیکل سرٹیفکیٹ, کریکٹر سرٹیفکیٹ, جھوٹے جھوٹی درخواستیں, جھوٹے کلیم, ہم تو اس سے نہیں جھوٹتے. یہ ہیں اللہ والے جن کا یہ اہتمام تھا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی وہ انگریزوں کے وہ لوگ سب, یہ حضرات سب شریک تھے 1857 کی جہاد میں. تو انگریز کے آدمی ان کے پاس بھی پہنچے, یہ چھتے والی مسجد میں بالکل بنیان اور لنگی پہنے ہوئے, اور وہ انگریز کے سپاہی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو مولانا قاسم نانوتوی ہیں, کوئی ہوں گے بڑی دستار امامے میں, اور چپا پھپا ہوں گا, بہت ہی عمدہ قسم کے کپڑے اور اس طرح کے کچھ لباس ہوں گے جھپے ہوتے ہیں. اب یہ تو بالکل مسجد کے خادم کی طرح ایک معمولی سی لنگی اور بنیان بدن پر تھا. انہوں نے جا کے پوچھا, مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ پر کھڑے تھے, غیر محسوس طور پہ اس جگہ سے ایک دو قدم پیچھے ہٹے اور فرمایا, تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھے. کچھ قدم پیچھے ہٹے, غیر محسوس طور پہ فرمایا, کچھ دیر پہلے تو یہی تھے. لیجیے, اور وہ سمجھے کہ واقعی یہی تھے, اب کہیں اور گئے ہیں, جلدی سے وہ ادھر ادھر ہوئے تلاش کرنے کے لیے. لیکن اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا, یہ نہیں فرمایا میں مولانا قاسم نانوتوی نہیں ہوں, جاؤ بھائی اپنا کام کرو. یہ ہے تولیہ جس سے ہمارے بزرگوں نے کام لیا. جھوٹ جھوٹ سے پرہیز, جھوٹ سے پرہیز, جھوٹ نہیں بولا. اتنی شدید نوعیت کے موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا. بھائی ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم کیا کریں, ہم کیا کتنی باتوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں. عملی جھوٹ بھی بولتے ہیں اور زبانی طور پہ تو بہت زیادہ, اور تحریری طور پہ بھی بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. عملی طور پہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اپنے آپ ہیں نہیں. بہت سے لوگوں کی تصاویر بنواتے ہیں گاڑی کے سامنے, وہ بہت بڑی ہوئی گاڑی, وہ کھڑے ہو کے اس کے سامنے تصویر بنا کر یہ کہتے ہیں بھائی میری تصویر کھینچو, یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہاں اس گاڑی کا مالک میں ہوں, میرے پاس ایسی گاڑی ہے. جھوٹ ہے یار, سوچو تو صرف کیا کر رہے ہیں. تو عملی جھوٹ ہے, یہ عملی جھوٹ ہے. زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن عمل سے جھوٹ ظاہر کیا, لوگوں پہ یہ تاثر دیا کہ ہاں جی ہم بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں, دیکھ رہے ہیں گاڑی کتنے اچھے ماڈل کی ہے, یہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ٹیپ لگا کے کھڑے ہیں, تصویر کھنچوائے. اور اس طرح کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں, اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنا, یہ عملی جھوٹ ہے. تحریری جھوٹ یہی ہے کہ جھوٹا سرٹیفکیٹ داخل کرنا, جھوٹے کلیم داخل کرنا, اور جھوٹی گواہی دینا, میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹا بنوا لینا, ڈگریاں جھوٹی بنوا لینا, مارک شیٹ کے اندر نمبروں کی تبدیلی کرا لینا, تصویر تبدیل کرا کے کسی اور کو اپنی جگہ امتحان میں بٹھانا, یہ سب جھوٹ کی صورت ہے. یہ تحریری جھوٹ ہے اور زبانی جھوٹ یہی ہے. ایک بار واقعے میں ہوئی نہیں, آپ نے کہہ دیا ہاں جی ایسا ہو گیا یا ہو گئی, ہو آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوا, بس میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے میری بات بھی یقین کریں, بس یہ جھوٹ یہ زبانی جھوٹ ہے. یہ تینوں قسم کی جھوٹ ہمارے یہاں رائج ہے اور ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے کہ یہ کوئی بری بات کر رہے ہیں. حالانکہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر, اس کے ہم مستحق بن رہے ہیں. تو اذا حدث منافق کی تین علامتیں ہیں, اذا حدث کذب جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, وہ اذا وعد اخلف وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے, وعدے کی خلاف ورزی کرے. یہ جو ہم کہیں ہمارا تقرر ہو جائے تو ایک وہ کوئی شرائط نامہ ہوتا ہے اس پہ ہم دستخط کرتے ہیں, یہ وعدہ ہے وہ ہم نے وعدہ کر لیا, اس پہ ہم نے دستخط کر لیا تو ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں مانتا ہوں اور میں اس پر عمل کروں گا, یہ وعدہ ہو گیا. اب اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ وعدہ خلافی میں داخل ہے. وقت پر کوئی وقت دیا اس وقت میں پہنچے نہیں, اور اطلاع کی اگر دیر ہو گئی تو اطلاع بھی نہیں کی, تو یہ بھی وعدہ خلافی میں داخل ہو گیا. اور نہیں تو یہ بھی تو داخل ہے کہ آپ مسجد میں وقت لکھا ہے نماز کا کچھ اور اس وقت میں نماز نہ ہو, تو یہ بھی وعدہ خلافی میں داخل ہے. کچھ لوگ میرے پاس آئے گا, آپ یہ سوا دو بجے کا جو انتظام کرتے ہیں یہ اس میں کیا ہے, آپ مسجد آپ کی ہے, یہاں پہ کوئی کمیٹی نہیں ہے, آپ چاہیں تو دیر سے بھی کر سکتے ہیں. وہاں میں نے کہا نہیں مدد ہے, جب ہم نے یہاں پہ لکھے لگا دیا تو یہ وعدہ ہے, یہ جو لکھے لگا دیا تو آپ لکھے مت لگائیں کہ بھائی ہاں یہاں نماز کا کوئی وقت بنا دیں, جب چاہیں نماز ہم کرا لیں گے, بس قضا ہونے دیں گے باقی جب چاہیں ہم کرا لیں گے. یا تو آپ یہ کریں ٹھیک ہے, جس کی مرضی ہو آپ کے پیچھے آگے بڑھے, آپ کی مسجد میں آئے, جس کی مرضی ہو آپ کی مسجد میں نہ آئے کہیں اور چلا جائے, لیکن آپ نے لکھ کر لگایا تو یہ وعدہ ہے, شرعاً یہ وعدے کی صورت ہو گئی. اب اگر آپ نے اس وقت نماز نہیں کی اور کوشش کے باوجود کوشش کی اور پھر نہ ہو سکی اور دیر ہو گئی تو الگ ہے, یہ اس میں پکڑ لیں. لیکن بار بار اگر کوئی ایسا کر رہا ہو یہ بھی وعدہ خلافی میں داخل ہے. اب بار بار کوئی ایسا کرے وقت پہ پہنچے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے, اعتبار اٹھ جائے. لہذا یہ وقت لکھ کر لگانا یہ بھی وعدہ ہو گیا آپ کا نمازیوں سے, اس کی پاسداری ضروری ہے, واجب ہے, شرعاً واجب ہے. ہاں یہ صورت اس میں داخل نہیں ہے کہ آپ کوشش کے باوجود نہیں پہنچ سکے, انسان امام بھی تو انسان ہے, اس کو اگر بالفرض موقع پر بیت الخلا جانا پڑتا ہے بالکل ہے موقع پر, اس کو انگلش والے کہتے ہیں ٹو آنسر دی کال آف نیچر, یہ کہتے ہیں نا ٹو آنسر دی کال آف نیچر, بیت الخلا جانا ہے. یعنی اس کی تعبیر کتنی اچھی کی ہے ان لوگوں نے, جیسے بھی کی لیکن بارہ جیسے بھی لوگ ہیں وہ تعبیر بہت اچھی ہے کہ یہ قدرت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بھائی, قدرت کی پکار کا جواب ہے, اب کیا کیا جا سکتا ہے, آدمی بے بس ہوتا ہے. تو اب عین وقت پر نماز کے بیت الخلا جانے کی نوبت آ گئی تو اب کیا کرنا ہے, فراغت میں الگ وقت لگے گا, پھر وضو کرنا ہے اس میں الگ وقت لگے گا, نہیں پہنچ سکے. تو یہ تو یہ اسی میں داخل ہے کہ کوشش کے باوجود کوئی وعدے کی وقت پر نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے پکڑ اس پر کوئی پکڑ نہیں. لیکن غفلت کے ساتھ ایسا کرنا یہ ظاہر ہے کہ وعدہ خلافی ہے اور اس کے وعدہ خلافی کے مفہوم میں اضافہ ہے. تو وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے, وعدے کو پورا نہ کرے, معاہدہ کرے معاہدے کو پورا نہ کرے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور وہ سراسر مسلمانوں کے خلاف تھا اور اس میں ساری شرطیں عام طور پر مسلمانوں کے خلاف تھیں, یہ بھی تھی یہ بات بھی لکھی جا رہی تھی اور ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے, صرف طے ہوئی تھی یہ بات کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی مسلمان ہو کر یا کوئی مسلمان مدینہ منورہ آ گیا تو مدینہ والوں پر لازم ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کریں گے, ہاں اگر مدینہ سے کوئی ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو حوالے نہیں کریں گے. ابھی یہ اس پہ معاہدے میں دستخط نہیں ہوئے تھے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان تھے ان کے والد مشرک تھے, انہوں نے بیڑیاں ڈال رکھی تھی اپنے بیٹے کے پاؤں میں. وہ کسی طرح گھر سے اٹھ کر اور بڑی تکلیف کے ساتھ پہنچ گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, روتے ہوئے کہنے لگے مجھے اس عذاب سے اس تکلیف سے بچا لیجیے, میں بہت تکلیف میں ہوں, آپ مجھے بچا لیجیے. تو ان کے والد نے کہا یہ معاہدہ دیکھیں, یہ لکھا جا چکا ہے, یہ شرط طے ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس سے اگر کوئی آپ کے پاس آیا تو آپ حوالے نہیں کریں, ہاں ہم آپ کو آپ پر لازم ہے کہ آپ ہمارے حوالے کریں, آپ کے پاس سے کوئی ہمارے پاس آیا ہم حوالے نہیں کریں. حضور نے فرمایا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جاؤ ابھی تم صبر کر لو, ابھی واپس چلے جاؤ, ہم یہ بات طے کر چکے ہیں. اگرچہ آپ یہ فرما سکتے تھے نہیں ابھی دستخط نہیں ہوئی, جب تک دستخط نہ ہو معاہدے کی صورت تھوڑی ہے, باقاعدہ معاہدہ تھوڑی ہوا جب تک دستخط نہ ہوئے, لیکن آپ نے یہ نہیں کر پایا. میں ٹھیک ہے ابو جندل تم چلے جاؤ, تم صبر کرو اللہ کے لیے صبر کرو. کسی طرح اور روتے ہوئے بعد میں درخواستہ واپس, یہ ہے عہد کی پاسداری, اس کو کہتے ہیں عہد کی پاسداری ہر صورت میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومیوں سے معاہدہ ہوا جنگ بندی کا, جنگ بندی کا معاہدہ جب مدت ختم ہوئی تو وہ پہلے سے تیار تھے, اپنا لشکر انہوں نے تیار کر رکھا تھا, وہ لے کر اور نکل کھڑے ہوئے اور رومیوں کے علاقے میں آگے بڑھتے چلے گئے. وہ رومی اس بات سے بے خبر تھے, بے شک معاہدے کی مدت ختم ہو گئی تھی, لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ایسا ہو جائے گا, اچانک حملہ ہو جائے گا, لہذا ان کے علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. پیچھے سے آواز آئی وفا لا مدرون, وفا لا مدرون, وفا لا مدرون, ارے بھائی وفا کرو بداری مت کرو, وفا کرو بداری مت کرو. انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہے کون, یہ آواز کون کر رہا ہے. تو حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ مشہور صحابی, انہوں نے فرمایا کیا بات ہے, حضرت معاویہ نے فرمایا کیا بات ہے, کیوں یہ کہہ رہے ہو. انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے, حضور نے فرمایا تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو جنگ بندی کا, جب وہ معاہدہ ختم ہو جائے تو اس معاہدے کے ختم کرنے کا ان کو بتاؤ کہ آپ تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا, اب تم ہم سے محفوظ نہیں ہو, ہم جب چاہیں حملہ کریں گے, پہلے یہ بات کرو پھر حملہ کرو. آپ نے تو یہ ایسا نہیں کیا, یہ بات سنی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور لشکر کو حکم دیا چلو واپس چلو, سارے اپنے پتہ کیے ہوئے علاقے سب کے سب علاقے واپس کر دیے حضور کے ایک فرمان کے اوپر. یہاں معاہدہ کیا ہے, معاہدہ کیا ہے تو اس کی ایسی پاسداری ہو, پہلے بتاؤ کہ دیکھو بھائی تمہارا ہمارا معاہدہ تھا, وہ اس کی مدت ختم ہو گئی, اب تم ہم سے محفوظ نہیں ہو, ہم جب چاہیں حملہ کر سکتے ہیں, یہ کہہ کے ان سے بات پھر حملہ کرو اگر حملہ کرنا. اور چونکہ حضرت معاویہ نے ایسا نہیں کیا تھا لہذا انہوں نے فوراً لشکر کو واپسی کا حکم دیا, سارے مفتوع علاقے فوراً واپس کر دیے. یہ ہے وحیدہ وعدہ اخلاق, جب وعدہ کرے وعدے کے خلاف ورزی, مومن کی شان سے بعید ہے, یہ تو منافق کی نشانی ہے. وحیدہ تمین خان, اور جب امانت اس کے بعد رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے, امانت کی خیانت کرے, امانت کی خیانت. دیکھیں کام دفتر والوں نے کام دیا ہم وہ کام پورا نہیں کر رہے تھے, یہ بھی امانت کی خیانت ہے. یہ وقت ہمارا امانت ہے, ہم نے ان کو دے رکھا ہے, یہ وقت ہم نے ان کو دے رکھا ہے, اپنی صلاحیتیں اپنی توانائی ایک محدود وقت کے لیے ان کو دی ہے کہ ہم ان کے لیے کام کریں گے, کھلا کھلا کام کریں گے, کام کیا نہیں, جس کی وہ ہم سے توقع رکھتے تھے وہ کیا نہیں, تو یہ امانت میں خیانت ہے. کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس رکھوائی, اس کو ہم نے اپنے تصرف میں لے لیا, اپنے استعمال میں لے لیا, یہ بھی امانت میں خیانت ہے, یا اس کو ضائع کر دیا, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. یہ پورا جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ امانت ہے ہمارے پاس, ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے یا علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور تم جو اپنے دل میں گندے خیالات پکاتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں، جو تم دل میں چھپا کر رکھتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو آنکھوں کی خیانت کا لفظ، آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں کے غلط استعمال کے ساتھ خیانت کا لفظ جو استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آنکھیں ہمارے پاس امانت ہیں، ہماری ملکیت نہیں ہے، امانت ہے۔ امانت جب ہے تو جو اس کا مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق ہمیں استعمال کرنا ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں۔ تو یہ تو ایک آنکھ کا ذکر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اسی طرح ہاتھ کا معاملہ، پیر کا معاملہ، دل کا معاملہ، کانوں کا، زبان کا، یہ سب غلط استعمال خیانت کا ہو، دیگر اعضا کا غلط استعمال، ان کو گناہوں میں استعمال کرنا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ یہ تمام صورتیں خیانت میں داخل ہیں۔ پیٹرول پمپ پہ پہنچے یا سی این جی پمپ پہ پہنچے اور وہ پیسے پورے لیے اور سی این جی پوری لی، یا امانت میں جا رہا ہے، ڈنڈی مار رہے ہیں، پیسے پورے لے لیے، تنخواہ پوری لے لی، کام پورا کر کے نہیں لیا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کام چوری، سینہ زوری، تنخواہ پوری، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کام چوری، سینہ زوری، کام چوری کے باوجود بھی سینہ زوری ہے، جیسے چوری اور سینہ زوری، کام چوری، سینہ زوری، تنخواہ پوری۔ تو بھائی یہ تمام صورتیں خیانت میں داخل ہیں۔ آپ جسم کے اعضا کا غلط استعمال، کسی چیز کا ناجائز کسی چیز میں تصرف کرنا، وہ امانت کے درجے میں آپ کے پاس، آپ نے اس کو تصرف میں لیا ہے۔ جیسے حکیم الامت نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر پڑوس سے یا کسی دوست کے گھر سے کوئی اچھی چیز بنتی ہے تو کھانا وغیرہ بھیج دیتے، انہوں نے کھانا بھیج دیا اپنے برتن میں، آپ نے اس برتن کو اپنے استعمال میں لایا، کچھ دن بعد واپس کیا اور اپنے استعمال میں لا کے رہے، اس میں اپنا کھانا رکھا اور اپنا استعمال کیا، جائز نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ آپ کو تو چاہیے اس کا برتن دھوئیں اور اس کو واپس کر دیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آپ بھی کوئی چیز، حل جزا الاحسان ہی اللہ الاحسان، کوئی اچھی چیز آپ کے یہاں بھی بنی ہوئی ہو، موقع ہو تو آپ بھی کوئی چیز دے دیجیے، ورنہ کم سے کم اس کو، اس کے برتن کو اپنے استعمال میں تو نہ لائیں۔ یہ الگ بات ہے اس نے کہہ دیا ہو کہ ہاں جب تک آپ کے پاس ہے آپ اس کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، تو یہ بالکل الگ مسئلہ ہو گیا۔ اب یہ امانت میں خیانت نہیں ہے، اگر آپ نے استعمال کر لیا، اس نے خود اجازت دی تو ٹھیک ہے، استعمال کر لیجیے۔ کمرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں، بعض ایسے ہوتا ہے یونیورسٹی میں، ہاسٹلس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، کمرے میں، دارالعلوم میں، امامہ میں ایک ساتھ بہت سے دوست رہتے ہیں۔ اب کسی نے اگر اجازت دے دی کہ ہاں بھائی یہ چیزیں میری ہیں، جو چاہے استعمال کر سکتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن اگر کسی نے استعمال کی اجازت نہیں دی، آپ نے بغیر پوچھے اس کی چیز استعمال کر دی، اور وہ استعمال بھی ایسی کی کہ وہ چیز ایسی تھی کہ آپ نے اپنی جیب میں رکھ لی یا کہیں لے گئے اس کو، اب وہ وقت پر ڈھونڈ رہا ہے، اپنی چیز تلاش کر رہا ہے، تو وہ بھی غلط ہوا، یہ تو خیانت بھی ہوئی اور ایذائے مسلم بھی ہوئی۔ اور اگر ایسا تو نہیں کیا کہ آپ کہیں لے گئے اور بعد میں اس کو ڈھونڈنا پڑا، تلاش کرنے کی تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے استعمال کر کے بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر کے اس کو وہیں رکھ دیا، یہ بھی خیانت ہے۔ اور عام طور سے یہ چپل کے معاملے میں ہوتا ہے، چپل کسی کی اور کی رکھی ہوئی، آپ نے استعمال کر لی بغیر اس کے پوچھے، اس کی چپل استعمال کر لی، اور بعض افراد کو آ گیا اپنی چپل کی رکھنے کی جگہ پر، اس کو اس جگہ پر نہیں ملی، اور آپ تھوڑی دیر بعد پہنچے، ہاں بھائی معاف کیجیے گا، میں چلا گیا تھا، آپ کی چپل میں ہے، بھائی آپ بیٹھے گئے، چپل کسی اور کی۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور یہ تمام چیزیں، جو جو لوگ ان میں مبتلا ہیں، دراصل یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے، آیت المنافق الحلال، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اذا وعد اخلف، اور وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، وإذا تمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے، اور ایک روایت میں فرمایا وَإِنْ صَلَّا وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. یہ ایک دوسری روایت، یہ بخاری کی روایت میں تو یہ الفاظ نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو اور اگرچہ کہ وہ روزہ رکھتا ہو مگر ان چیزوں میں بھی غلط ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہو، وعدہ خلافی میں، جھوٹ کی صورتوں میں جو میں نے ابھی بیان کی، یا امانت میں خیانت میں مبتلا ہو، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو، وزعم انہ مسلم اور یہ گمان رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اگرچہ کہ وہ ایسی سوچ رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں، پھر بھی فرمایا گناہ کرو. کتنے سخت الفاظ ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس بھائی یہ جو چیزیں ہیں ان میں ہمیں بچنا چاہیے، خاص طور پر ہم جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ہم میں سے جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں انہوں نے یہ جو ملازمت کا جو وقت ہے یہ امانت کا وقت ہے، انہوں نے یہ وقت دے دیا، اس وقت یہ وقت ان کے پاس امانت ہے، اس کو اللہ کے رضا میں استعمال کریں. مجھے یاد آیا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ اتنی احتیاط کرواتے تھے کہ اگر کوئی ان کے پاس مدرسے کے علاوہ پاس میں کوئی ملاقات کرنے والا آ جاتا تھا تو وہ ٹائم نوٹ کرتے تھے، ٹائم وقت لکھتے تھے کتنا وقت لگا، پھر وہ تنخواہ سے کٹواتے تھے اور مدرسے کے قالین سے ہٹ کر فرش پہ بیٹھتے تھے. کسی نے ایک دن کہہ بھی دیا کہ قالین پہ بیٹھ جائیے آپ، فرش پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ مدرسے کا قالین ہے اور مدرسے والے نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس پہ بیٹھ کے اپنی ذاتی ملاقاتیں کریں اور ذاتی بات چیت کریں، مدرسے نے اس لیے دیا کہ ہم اس پر بیٹھ کر طلبا کو تعلیم دیں تدریس کریں، اس لیے تھوڑی دیا کہ ہم ذاتی ملاقات کریں، اس لیے میں فرش پر ہی بیٹھا ہوں. اور ہمارے اکابر کا تو یہی حال ہے، مدرسے کے اوقات میں کوئی ان سے ملاقات کرنے آ گیا یا کوئی اور بات پیش آ گئی جس کی وجہ سے وہ مدرسے کے کام میں مشغول نہیں رہ سکے تو وہ وقت نوٹ کر کے اس کا حساب لگا کے اپنی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کٹواتے تھے تاکہ امانت میں خیانت کے زمرے میں نہ آئے. اس قدر احتیاط ہمارے بزرگوں نے سکھائی ہے. مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کام سے، مدرسے کا ہی کام تھا، سہارنپور پہنچے، ایک گھنٹہ وہاں بیٹھے، اس وقت بجلی نہیں نہیں آئی تھی تو پنکھا لگایا گیا بجلی کا، اور یہ بڑی نعمت تھی اس وقت، آج کل تو اے سی ہے، اس وقت اے سی کا تصور نہیں تھا، اس وقت تو بجلی نہیں آئی تھی تو یہ پنکھا لگایا گیا، یہ بھی بڑی نعمت تھی. ایک گھنٹے تک وہ پنکھا چلتا رہا، اگرچہ مدرسے کا ہی کام تھا، پھر بھی رخصت ہوتے وقت مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکیم الامت کے تربیت یافتہ تھے مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک روپیہ نکالا جیب سے اور فرمایا یہ مدرسے کے فنڈ میں ہے، اس کے مال میں داخل کر دیا جائے مدرسے میں، کیونکہ ہم نے مدرسے کی بجلی استعمال کی ہے اور وہاں ایک گھنٹے کے حساب سے بجلی اس سے زیادہ ہی بنتے، اس وقت کا ایک روپیہ وہ داخل کرا ہے وہاں مدرسے کے فنڈ میں. کس قدر احتیاط ہے ہمارے اکابر کی. ایک صاحب نے وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی اور وہ ان کا دریوں کا چٹائیوں کا کام تھا، کاروبار تھا، انہوں نے نئی نئی دریا اور چٹائیاں اور چاندیاں، یہ چاندی ہے نا ہمارے یہاں دہلی میں، ہمارے بڑے اپنے اپنے بڑوں سے سنا ہے وہ چاندیاں کہتے ہیں سب پہلے چاند ہے، تو چاندیاں لا کے وہ بچھا دی انہوں نے اور نئی نئی دریاں ان پر چاندیاں اور چٹائیاں لا کے بچھائیں، اور باتوں ہی باتوں پہ انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کر دیا، حضرت یہ میں نے برکت کے لیے بچھائی ہے، میرے دکان کا مال ہے تو آپ کے قدم لگ جائیں برکت کے لیے بچھائی ہے. فرمایا ہٹاؤ ان کے اوپر سے ہٹے، اور فرمایا جاؤ ان کو ہٹاؤ، ہم فرش پہ ہی بیٹھنا مناسب ہے ہمارے لیے، ہم فرش پہ بیٹھ جائیں گے لیکن ان کو ہٹاؤ. اور فرمایا گاہک ان کو خریدے گا نیا سمجھ کر کہ یہ نئی ہے، تم کہہ رہے ہو برکت کے لیے آپ کے قدم لگ جائیں میری دکان کے مال پر، تو استعمال کر لیا آپ نے، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو تم، گاہک تو تم بھی یہی کہہ کر بیچو گے کہ یہ میرا مال ہے, اور گاہک بھی یہ سمجھے گا یہ بالکل نیا ہے, حالانکہ یہ ہمارے قدم تک کا استعمال ہو گیا. برکت کیا ہوئی؟ برکت جو آئی ہوئی ہے وہ بھی اٹھ جائے گی. فرمایا ہٹاؤ اس, یہ دھوکہ ہے, جھوٹ ہے. یہ ہیں ہمارے اکابر, یہ ہیں ہمارے بڑے, کیسی انہوں نے احتیاط کی, اور اس حدیث کا مصداق بننے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا کہ اس حدیث میں جو تین علامتیں بیان کی گئی ہیں ہم اس میں داخل نہ ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان تینوں صورتوں سے اور جو اس کی ذیلی صورتیں ہو سکتی ہیں, جو ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں, سب سے ہماری حفاظت فرمائے. باخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.